والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور یہ نہ سمجھیں کافر کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں اور ان کے لیے عذاب ہے خار کرنے والا اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے غیب کی لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ جو تم کرتے ہو سو وہ جانتا ہے۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے غزوہ احد سے متعلق کچھ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان کی کہ لغزش کیوں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیسے آئی، پھر صحابہ کرام کو اللہ نے کھلی معافی کا اعلان دے دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کیا اور اللہ کے رسول نے بھی ان کو معاف کیا۔ تو غزوہ احد سے متعلق بہت سی باتیں آئیں، اب یہاں سے اللہ تعالی سورت کے شروع میں جو باتیں یہود سے متعلق تھیں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہت دور تک یہود و نصارہ کا ذکر ہوا تھا اہل کتاب کا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سورت ختم ہو رہی ہے تو پھر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں سے تسلی دے رہے ہیں۔ ویسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ تسلی دی ہے اور اطمینان دلایا ہے، فرماتے ہیں وہ لوگ آپ کو غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں دوڑتے ہیں، یعنی تیزی سے کفر کی طرف جاتے ہیں اور کفر کو قبول کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو انہوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، بالآخر آپ اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ تو مدینہ منورہ میں بھی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سکون اور چین سے رہنے نہیں دیتے تھے، بار بار مدینہ پر حملہ کرتے تھے، چڑھائی کرتے تھے اور کفر کی طرف دوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی دعوت کی طرف آئے بغیر، آپ کی بات کو قبول کیے بغیر جو کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں اس سے آپ کو پریشان اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یعنی اللہ کے دین کو ان سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر نقصان ہوتا ہوا نظر آئے، لیکن اللہ کا دین بے نیاز ہے، جیسے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، کوئی ان سے دین کا نقصان نہیں ہو سکے گا۔ انہم لن یضر اللہ شیئا، دراصل اللہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ کفر میں جو دوڑ کر جاتے ہیں، کفر کو قبول کرتے ہیں، اللہ ان کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر چاہے آزادانہ زندگی اختیار کر لیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ کفر کی طرف، شرک کی طرف جاتے ہیں تو اللہ جانے دیتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، اس لیے آپ کو غمزدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کیا ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً جن لوگوں نے کفر کو مول لیا ہے، کفر کو خریدا ہے ایمان کے بدلے، کفر کو خریدنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، لیکن یہاں جو مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول نہیں کیے، ایمان ایک فطری چیز ہے، اور حقیقت ہے کہ جو سب کا خالق اور مالک ہے اس پر ایمان لایا جائے بجائے اس کے اس کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو یہ کفر خرید رہے ہیں ایمان کی جگہ، یہود ہوں، نصارہ ہوں، کافر ہوں، مشرق ہوں، کوئی ہوں، یہ گویا کفر کو مول لے رہے ہیں ایمان کی جگہ، تو یہ بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، چاہے وہ کفر اختیار کریں، شرک اختیار کریں، یہودی ہو جائیں، نصرانی ہو جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے پہلے عذاب عظیم بتایا، اب اللہ عذاب علیم بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آپ کو یا آپ کے دین کو کوئی نقصان بالکل نہیں ہوگا. اب ان کافروں سے براہ راست اللہ تعالی خطاب کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں اس مہلت کو اپنے حق میں خیر نہ سمجھیں اور اپنے حق میں بھلائی نہ سمجھیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خیر لانفسهم، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. مہلت اللہ تعالی ان کی بھلائی کے لیے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں تاکہ سرکشی پر سرکشی ہوتی جائے اور اللہ کی پکڑ آ جائے، اور اللہ کی جب پکڑ آئے تو کوئی حجت نہ رہے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ جلد ہی اللہ کی پکڑ آ گئی اور ہمیں کوئی موقع نہیں دیا گیا، اگر ہم کو موقع دیا جاتا تو ہم بھی اسلام قبول کرتے، نبیوں کی بات سنتے، پیغمبروں کی بات سنتے، تو کہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، اور کافر لوگ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم تو مہلت دیتے ہیں اس لیے تاکہ وہ گناہوں میں اضافہ کریں، یعنی گناہ پر گناہ کرتے جائیں، جب اللہ کی پکڑ آئے تو کوئی حجت اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. تو پہلا عذاب عظیم ہے، دوسرا عذاب علیم ہے، اور یہ تیسرا ہے عذاب مہین، ان کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ اللہ کافروں کی، مشرکوں کی اور ظالموں کی جلد پکڑ نہیں کرتے، خوب مہلت دیتے ہیں. پہلے پارے میں ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَحْزِئُونَ، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ، جب اپنے لوگوں سے، جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ ہم ایمان لائے، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ، ہم تو، یعنی جب اپنے لوگوں سے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، जब अपने शैतानों के पास, अपने जो गुरु होते हैं उनके पास जाते हैं तो कहते हम तो दिल से तुम्हारे साथ हैं, हम जो उनके साथ हो गए थे वो हमने उनको बेवकूफ बनाया था, हम उनके साथ इस्तेहजा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। अल्लाह उसका जवाब देते हैं, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुगयानिहिम यामहून। अल्लाह खुद उनके साथ इस्तेहजा करते हैं कि ये समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि अल्लाह उनके साथ इस्तेहजा करते हैं और उनको मोहलत देते हैं सरकशी में, ताकि सरकशी में अंधे बहरे हो जाएं और आगे कोई हुज्जत ना रहे। दूसरी जगह है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शय। जब वो भुला दिए नसीहत को, मा ज़ुक्किरू बिही यानी नसीहत को, नसीहत को जब वो भुला दिए, पैगंबरों की नसीहत को, किताब जो अल्लाह ने उतारी उसकी नसीहत को, पैगंबरों के वारिसीन की नसीहत को, तो अल्लाह कह रहे हैं हमने फुतुहात के दरवाजे खोल दिए, हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यानी नेमतें उन पर बरसने लगी। अब नेमतों की बारिश हो रही है, कब? जब ये नाफरमान हो गए और नबियों से बाकी हो गए। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शय हत्ता इजा फरिहू बिमा उतु, यहां तक के जब खुश हो गए उनको दी हुई नियमतों से, अखज़नाहुम बगतन फैज़ाहुम मुबलिसून, हमने उनको अचानक पकड़ा, वो हक्का बक्का रह गए कि कैसे पकड़ा गई। जैसे अल्लाह ने कौम आद को पकड़ा, कौम समूद को पकड़ा, कौम नूह को पकड़ा, कौम शुआब को पकड़ा, अल्लाह ने अचानक पकड़ा, तो अब उनको दाएं बाएं इधर उधर जाने की कोई जगह नहीं थी। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। मा कानल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीथ मिनत तय्यिब। यहां एक अहम बात अल्लाह फरमा रहे हैं, जिस हालत पर तुम हो उस हालत पर अल्लाह मुमिनीन को छोड़ने वाले नहीं थे, यहां तक के नापाक को पाक से जुदा कर दें। मतलब यह है कि मुसलमान मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे और मुसलमानों के साथ बहुत से मुनाफिकीन भी मिले जुले थे, सैकड़ों मुनाफिक मुसलमानों के साथ मिले जुले रहते थे, और जो दुनियावी फायदे हैं वो फायदे, दुनियावी नफा जैसे मुसलमानों को हासिल होता था काफिरों को भी मिलता था, मुशरिकों को मिलता था, मुनाफिकों को मिलता था, और कोई तमीज नहीं थी, दोनों दुनियावी नेमतों से मालामाल हो रहे थे, फायदा उठा रहे थे, लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अब यही हालत बरकरार रखनी थी, अल्लाह कह रहे नहीं, हमको ये मंजूर नहीं था कि हम यही हालत बरकरार रखें, बल्कि हम मुसलमानों पर मुसीबतें और आफतें डालना शुरू कर दिए कि मुसलमानों पर आफतें पड़ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं। ऐसा क्यों अल्लाह कर रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं ताकि पाक और नापाक अलग अलग हो जाए, इसलिए कि जो पाक होगा, नेक होगा, सच्चा मोमिन और मुखलिस होगा, अल्लाह की तरफ से मुसीबतों के आने पर वो डगमगाएगा नहीं, उसके कदम डगमगाएंगे नहीं, वो समझेगा कि अल्लाह मेरी आजमाइश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल अल्लाह देने वाले हैं। और मुनाफिक और जो اور جو بظاہر ملے ہوئے ہیں، جہاں آزمائش ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ فوراً اس مذہب ہی کو چھوڑ دیں گے اور وہاں سے ہٹیں گے کہ یہاں رہنا ہمارے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے مسلمانوں پر مصیبتیں ڈالنا شروع کر دیے. اب جب مصیبتوں کا نزول ہوا تو ناپاک پاک سے دور ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہی کرنا چاہتے تھے کہ ناپاک ہٹے، اس لیے کہ دسترخوان پر تو سبھی دوست ہی نظر آتے ہیں، امتحان تو میدان جنگ میں ہوتا ہے اور ابتلا تو مصیبت میں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی چاہتے تھے کہ پاک ناپاک میں جدائیگی ہو جائے، مخلص منافق میں جدائیگی ہو جائے اور مومن غیر مومن میں جدائیگی ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتیں ڈالنا شروع کی. جب مصیبتیں آئی، جیسے غزوہ احد میں پریشانی آئی کہ مسلمان جیتی جنگ ہار گئے اور 70 مسلمان صحابہ شہید ہو گئے، اب یہاں ایک امتحان اللہ نے لیا تو منافقوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ویسے ہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، وہ بالکل میدان احد کے پاس آ کر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر چلا گیا. اللہ تعالیٰ خود ہی دور کرنا چاہ رہے تھے کہ ناپاک دور ہو جائے، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں، مخلص ہیں، مومن ہیں، وہ جمے رہیں، ڈٹے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس لیے مصیبتیں ڈالی تاکہ اچھے برے میں تمیز ہو جائے اور نیک و بد میں تمیز ہو جائے، مخلص منافق میں تمیز ہو جائے. یہ بات اللہ نے اور جگہوں میں بھی کہی ہے. الف لام میم حسیب الناس یترکو یقولو آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ہم نے پریشانیاں اس لیے ڈالی تاکہ سچوں کو بھی ہم جان لیں اور جھوٹوں کو بھی ہم جان لیں. تو جگہ جگہ اللہ نے یہ بات کہی، یہاں بھی اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم تھے چھوڑنے والے نہیں تھے. یعنی منافقین مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر ہی رہیں، کوئی آفت کوئی مصیبت نہ آئے، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ امتحان لیا جائے اور امتحان میں اچھا برا آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے، کھرا کھوٹا ظاہر ہو جاتا ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث کو جو برا اور ناپاک ہے اس کو اللہ جدا کر دے پاک سے. اب اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے، مصیبت کے ذریعے سے ہی امتحان لینا کیا ضروری ہوا. اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے کہ یہ پکے لوگ ہیں، یہ کچے لوگ ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، یہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ یوں بھی بتا سکتے تھے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ کی یہ حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ اگر یوں بتا دیتے تو پھر غیب غیب نہ رہتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے سب کو مطلع کرنا نہیں چاہتے. غیبی جو بات ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بتانا نہیں چاہتے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے علم غیب. تو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتانا نہیں چاہتے. ہاں اللہ تعالیٰ ایک امتحان لیتے ہیں اور مصیبت پیش کرتے ہیں، اس مصیبت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کھلی آنکھوں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون منافق ہے، کون مخلص ہے، خود مسلمان دیکھ لیتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ یہ منافق ہے یہ مخلص ہے, ہو سکتا ہے منافق کہیں کہ ہمارے بارے میں غلط پہچان ہوئی ہے, ہم ایسے نہیں ہیں, ہم دل سے اچھے لوگ ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی امتحان لے کر جدا کر دیں گے اور دودھ اور پانی الگ الگ ہو جائے گا, اب ان کے سامنے کہنے کے لیے کوئی منہ نہیں رہ جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے سب کے سامنے غداری کی اور سب کے سامنے انہوں نے الگ راہ اپنا لی, تو اب ان کے لیے کوئی موقع نہیں بچے گا, کوئی راستہ نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے امتحان اس لیے لیتے ہیں, ورنہ غیب سے بتانا چاہتے تو بتا سکتے. جیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منافقوں کے نام بتائے تھے, اللہ نے سارے منافقوں کے نام اپنے نبی کو بتا دیے تھے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو تمام منافقوں کے نام بتائے تھے, لیکن منع کر دیا کسی کو نہ بتانا. حذیفہ کو تو آپ نے بتایا, اور اسی وجہ سے حضرت حذیفہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صاحب سر کہلاتے ہیں, اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کسی آدمی کے تعلق سے شک ہوتا کہ یہ منافق ہے یا مسلمان, منافق ہونے کا شک ہوتا, تو حضرت عمر غور سے دیکھتے کہ حذیفہ نماز جنازہ میں آئے ہیں یا نہیں. اگر حضرت حذیفہ شرکت کرتے تو حضرت عمر شک دور کرتے, نماز پڑھا دیتے, اور اگر حضرت حذیفہ نماز جنازہ میں نہ رہتے تو حضرت عمر عذر کر کے باہر چلے جاتے اور کسی اور سے کہہ دیتے کہ تم ان کی نماز جنازہ پڑھا دو اور تم خود پڑھ لو, ہم نہیں شریک ہوں گے. تو اس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو بتایا, اور نبی نے حضرت حذیفہ کو بتایا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سمجھ گئے تھے اور تفصیل سے نہیں جانتے تھے, لیکن جس کے بارے میں شک ہوتا تو حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے. تو اللہ نے عام طور پر نہیں بتایا کہ کون منافق ہے کون مخلص ہے, لیکن آزمائش جب ہوئی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, مخلص اور منافق میں تمیز ہو گئی, خبیث اور طیب میں تمیز ہو گئی, اور کھل کر بات آ گئی. یہی اللہ چاہتے ہیں. ہاں, اللہ تعالی جو غیب کی بعض باتیں بعض خبریں اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں, علم غیب نہیں دیتے. علم غیب الگ چیز ہے, غیب کی خبریں بتانا الگ چیز ہے. اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی بعض خبریں بتاتے تھے, اور یہ جو انبیاء امت کو بتاتے تو یہ امت کے حق میں معجزہ شمار ہوتا, امت اسے معجزہ مانتی کہ نبی یہ باتیں بتا رہے ہیں. لا محالہ نبی کو یہ باتیں اللہ نے بتائی, اللہ کے سوا کہیں اور سے نبی کو معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو فرماتے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ تم کو غیب پر خبردار کر دے. اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے نہیں ہیں کہ تم کو غیب کی باتیں بتا دیں. ہاں, لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے منتخب کر لیتے, اپنے رسولوں میں سے انسانوں میں سے اللہ تعالی رسول بنا کر منتخب کر لیتے, اور رسول کو غیب کی بعض باتیں بتا دیتے. تو دو باتیں الگ الگ ہیں. اللہ علم غیب اس کے پاس ذاتی ہے, اور کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. لا یعلمہا الا اللہ, قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ ہی اس کو جانتے ہیں علم غیب کو. قل لو یعلم الغیب, یعنی اے پیغمبر آپ کہیے کہ اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا, ولو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء, تو میں خیر ہی خیر کرتا, مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہیں. لیکن مجھے برابر تکلیف پہنچ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کل کیا ہوگا اور کیا پریشانی پیش آئے گی یا کیا اچھی حالت پیش آئے گی, اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے اپنے انبیاء کو غیب کی بعض باتیں بعض خبریں سنا دیتے تھے, اور یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہی ہے, ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں, یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب مانے تو ہو سکتا ہے وہ ایمان سے باہر ہو جائے. لہذا یہ اہم بات ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, پس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. لہذا اس تلاش میں نہ رہو کہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے بغیر ہی بتا دیں کہ کون منافق ہے کون مخلص ہے. یہ اللہ کی سنت نہیں. اللہ تعالی آزماتے ہیں مصیبتوں کے ذریعے, پھر خود بخود معلوم ہوتا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگار بنو گے تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. ایمان لے آؤ گے, وَتَتَّقُوا اعمالِ صالحہ کرو گے, تو اعمالِ صالحہ کی تعبیر تتقو سے کی گئی ہے. پس اگر تم ایمان لاؤ گے اور اعمال صالحہ کرو گے پرہیزگار رہو گے تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم, آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے ان کو جو مال اپنے فضل سے دیا ہے اس مال میں وہ بخیلی کرتے ہیں, اور بخیلی کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ بخیلی ہمارے حق میں بہتر ہے. یعنی منافق لوگ بدنی اعتبار سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے, بدنی اعتبار سے قلبی اعتبار سے دور رہے, یہ ان کی برائی رہی. اب آگے اللہ تبارک و تعالی مالی اعتبار سے ان کی برائی کو بتا رہے. مالی اعتبار سے برائی یہ ہے کہ راہ حق میں اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے ہیں, بخیلی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخیلی ان کے حق میں خیر ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ مال اگر ہم راہ حق میں فی سبیل اللہ خرچ نہیں کریں گے تو مال ہمارے یہاں باقی رہے گا اور بڑھتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کہتے کوئی خیر نہیں بلکہ ان کے حق میں شر ہے, ان کے حق میں شر ہے. اب یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے, بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جن جگہوں میں خرچ کرنا واجب کہا گیا ہے ان جگہوں میں مال خرچ نہ کیا جائے. جن جگہوں میں جہاں جہاں مال خرچ کرنے کو واجب کہا گیا ہے مال وہاں خرچ نہ کریں. اور بخیلی کے ساتھ بخل کے ساتھ ایک اور لفظ آیا ہے, شح شین ہا, یہ بخیلی سے بڑھ کر ہے کہ جہاں جہاں مال خرچ کرنے کو کہا گیا وہاں خرچ نہ کرے, مزید مال کی حرص و حوث میں لگے اور اس کو جمع کرنے کی فکر کرے, تو یہ بخل سے بڑھ کر ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جس کو دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا ایسے لوگ بہت فلاح پانے والے ہیں. کہ اصل بخیلی دل کی بخیلی ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِي, دل کی بخالت سے جس کو بچا لیا گیا ایسے لوگ بڑے فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہیں. تو بخل بھی برا ہے, شح بھی برا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی مسلمان کے دل میں ایمان اور شح جمع نہیں ہو سکتے. کہ ایمان کامل بھی ہو بخیلی بھی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بخیلی رہے گی شوہ رہے گا تو ایمان کامل نہیں رہے گا. ہاں ایمان تو رہے گا لیکن مومن کامل نہیں ہو سکتا، اور مومن کامل ہے تو شوہ نہیں رہے گا. شوہ اس کے دل سے، بخیلی اس کے دل سے دور ہو جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں کہ اس کو خیر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے حق میں بہت برا ہے. فرماتے ہیں ولا یحسبن الذین بخلونا، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے، وہ مال ان کے حق میں خیر ہے اور وہ اس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں تو وہ اس کو خیر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے حق میں بہت برا ہے. برا کیوں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. سیطوقون ما بخیلوا به یوم القیامہ، اس مال کو قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا کر ڈالا جائے گا. اس مال کو جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا، بخیلی کی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلے کا توق بنا دیں گے. توق کا معنی ہے مالا ڈالنا. تو جیسے مالا پہنتے ہیں تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، مالا کی شکل میں ڈال دیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مال ایک خطرناک اژدہا کی صورت اختیار کر لے گا، خطرناک اژدہا کی صورت، اور اس کی پیشانی پر دو سیاہ نقطے ہوں گے. وہ مال اس کی گردن سے لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا سرمایہ ہوں، میں ہی تیری دولت ہوں. اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دیں گے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد نفلی صدقات نہیں ہیں، اس لیے کہ نفلی صدقات میں اتنا بڑا عذاب نہیں دیا جاتا. یہاں زکوٰۃ مراد ہے، واجب صدقات مراد ہے، اور جو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے خرچ کرنے کے لیے وہاں خرچ نہ کرے. اور ایسی چیزیں کبھی ایمرجنسی اچانک پیش آتی ہیں، اور کبھی شرعی طور پر ان سب کی باتیں واضح کر دی گئی کہ کبھی اچانک خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں اچانک خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے. بقیہ سب باتیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بتا دی ہیں کہ کہاں فرض ہے، کہاں واجب ہے، کہاں سنت ہے، کہاں نفل ہے. تو سیطوقون ما بخیلوا به یوم القیامہ، جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا اس کا توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. وللہ میراث السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخیلی کیوں کرتے ہو جبکہ سبھی آسمانوں کا اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی سب کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے. اللہ نے دیا، چند روز انسانوں کے پاس وہ رہتا ہے، پھر اللہ ہی کے واپس جاتا ہے، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر واپس جاتا ہے. مالک بھی اللہ ہے، وارث بھی اللہ ہے. اس لیے بخیلی کی کیا ضرورت ہے؟ وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں کا اور زمین کا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پورا پورا واقف ہے. یعنی فرض جگہوں میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی واقف ہے، اجر عظیم دیں گے. اور جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ نہیں کر رہے ہو اللہ سزا دیں گے. لیکن مال تو تمہارے پاس نہیں رہے.